الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، رفقاء عزیز، قابل احترام بہنوں، عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سبق جو اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورہ القصص کی آخری آیات ہیں، اس کے آخری دو رکوع ہیں، آیت 76 سے آیت 88 تک. یہ لمبا سبق ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کی ہوگی، الفاظ کے اوپر آپ نے غور بھی کیا ہوگا. یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں. سورہ قصص مکی سورت، اور اس سورت میں مرکزی مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جد و جہد. اس سورت میں صرف جد و جہد ہی کا ذکر نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر لڑکپن، پھر ان کا وہ دور جو شاہی محل کے اندر گزرا، اور ان کا وہ دور جو مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم کو دیکھ کر کڑنے کا دور تھا، اور ایک عجیب و غریب اندرونی کیفیت میں دوچار تھے، اس دور کا بھی ذکر ہے. پھر اس کے بعد ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو جانا، اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے بعد مصر سے بھاگ کر مدین چلے جانا، اور مدین میں 10 سال تک شیخ مدین کی بکریاں چرانا، اور اس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ واپسی کا رخت سفر باندھنا، اور رات کے وقت میں شدید سردی اور بارش میں اہلیہ جب بیمار تھی تو انہیں کہا کہ وہ سامنے کہیں دور آگ نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہاں بیٹھو، ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی آگ لے کر آتا ہوں اور ہم آگ جلائیں گے اور تاپیں گے. اور وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جسے وہ آگ اور روشنی سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کا نور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم دیا کہ اے موسیٰ آگے بڑھو، یہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ تمہارے رب کا جلوہ ہے. وہاں نبوت عطا فرمائی گئی، حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس گئے، یہ ساری تفصیل اس سورت کے اندر موجود ہے. اس سورت کو سورت القصص اس لیے کہا گیا کہ قصص قصے کی جمع ہے، قصص قصے کی جمع ہے. اور حضرت موسیٰ جب مصر سے مدین گئے تھے تو وہاں پر کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، ایک اجنبی علاقے میں گئے تھے، ایک مظلوم قوم کو چھوڑ کر کے اور اس کے بارے میں فکر مندی اپنے سینے میں لے کر کے گئے تھے. اور وہاں پہنچے تو شیخ مدین سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ سے سفر تم نے کیا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو کہا میں مصر سے آیا ہوں، جانے کا تو کچھ پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے. انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں تیرے ہی راستے میں نکلا ہوں، تیرا ہی فقیر ہوں، تیرے ہی در کا فقیر، اور تو ہی مجھے کوئی ٹھکانہ اور کوئی سہارا عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا مانگی تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا کوئی متعین مقام تو نہیں تھا، بس اللہ کی توکل پہ نکل کھڑے ہوئے تھے. شیخ مدین نے کہا کہ اچھا کیا حالات ہیں وہاں کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے حالات اور قصے بیان کیے. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، موسیٰ نے قصے بیان کیے، حالات بتائے، اپنی رداد سنائی. قَالَ لَا تَخَفْ، شیخ مدین نے کہا کوئی غم نہ کر، خوف نہ کھا، نجوتا من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے تجھے نجات مل گئی. یہ سورت ہے سورہ قصص. ابھی سورت کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مضمون کے لیے منتخب کیا. اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جدوجہد کے ساتھ بھی اس کا تعلق و ربط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے اندر آنے والے ان مادہ پرستوں کا ذکر کیا ہے جن کی ذہنیت قارون کی ذہنیت ہوتی ہے. قارون کا ذکر ہے اس میں، اور قارون مرکزی مضمون ہے ہماری آج کی آیات کا. قارون کون تھا، خود یہ آیات بتاتی ہیں کہ وہ کون تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، جان لو کہ بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. فبغا علیہم، ان کے خلاف اس نے بغاوت کر دی، اپنی قوم سے سرکشی اور بغاوت کر دی، بے وفائی کر دی، قوم کا غدار اور بے وفا نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمائش میں ڈال دیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ قارون فرعون کے دربار میں اسرائیلیوں میں سے واحد فرد تھا جس کو وزیر کا درجہ حاصل تھا، اور وزارت بھی سب سے اہم اس کے پاس تھی، وزارت خزانہ، وزارت خزانہ اس کے پاس تھی. اور اس زمانے میں سب سے اہم وزارت وزارت خزانہ ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ خارجہ تعلقات کا کوئی اتنا بڑا عمل دخل اس زمانے میں نہیں تھا، داخلہ بھی بادشاہ کے اپنے حکم ہی سے سارے معاملات چلتے تھے، خزانے کا معاملہ جو ہوتا تھا یہ بڑا اہم تھا، وہ وزیر خزانہ تھا. ایک غلام قوم میں سے، ایک ایسی قوم میں سے جس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس شخص کو منتخب کرنا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا انتہائی بے وفا تھا، اور اس کی فرعون کے ساتھ جو محبت اور تعلق تھا اس کی بنیاد پر اسے یہ اہم عہدہ سونپ دیا گیا. اب اللہ نے اسے دولت کتنی عطا فرمائی، ایک تو ملک کا وزیر خزانہ تھا، دوسرا اپنی دولت کتنی تھی، یہ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے عطا فرمائے. کنز سونے چاندی اور مال و دولت کو کہا جاتا ہے، کنز، اور کنوز اس کی جمع ہے، خزانے. قرآن مجید میں جگہ جگہ کنز کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے جو اس کو عطا فرمائے تھے وہ کس قدر تھے، کیا مقدار تھی اس کی. آدمی خزانے کا لفظ سن کے سمجھتا کہ ہاں بڑی دولت ہوگی، لیکن جتنا بھی آدمی اندازہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہی دولت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. مفاتح، مفتاح کی جمع، چابیاں، کنجیاں. اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنے خزانے تھے، اتنے تالے تھے، اتنی چابیاں تھیں، ایک آدمی وہ چابیاں اٹھا نہیں سکتا تھا، ایک جماعت چاہیے تھی ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے. مختلف نوعیت کے اس کے کام کاروبار، زراعت کے الگ، صنعت کے الگ، تجارت کے الگ، اور مختلف قسم کے اس کے یہ سارے سلسلے، حتیٰ کہ معدنیات کے اوپر بھی اس کی اپنی فرم یا اس کا اپنا جو کاروبار تھا اسی کا قبضہ تھا، کہ معدنیات بھی وہی نکالتا تھا، اور اسی سے پھر آگے وہ سرکاری ضروریات کو بھی فراہم کرتا تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ یہ کام کرتا تھا. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. اس قارون کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ صدیوں پرانے قارون کے بارے میں بات کر کے ہم اٹھ جائیں گے. ذرا اپنے ذہن کو تازہ کیجئے اور حالات جس نوعیت کے حالات آج دنیا انسانیت کو درپیش ہیں, پوری دنیا کو, کافر دنیا کو, مسلم دنیا کو, باہر کے ملکوں کو, خود وطن عزیز پاکستان کو, اس کے اوپر ذرا نظر رکھیے کہ قارون کا ذکر جو کیا جا رہا ہے تو یہ مت خیال کیجئے کہ ہمیں کتابوں میں ڈھونڈنا ہے اس کو, تاریخ کی وادیوں میں گھوم کر اس کو کہیں تلاش کرنا ہے. نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا, آپ کو تو قارون اپنے گلی محلے میں مل جائے گا, آپ کو قارون اپنے معاشرے میں مل جائے گا, آپ کو قارون آج کے ماحول میں جگہ جگہ نظر آئیں گے. یہ صفات دیکھتے چلے جائیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ملک میں اور اپنے گلی کوچے میں گھومیں گے. لَتَنُوُ بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَّةِ, طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا سکتی تھی. وَلِلْقُوَّةِ, قوت والی جماعت. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ, جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا, اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ, جب اس کی قوم نے اس سے کہا, لَا تَفْرَحْ, یہ تکبر اور اترانے کا طرز عمل چھوڑ دے, یہ اترانا چھوڑ دے. دولت پر انسان اتراتا ہے, مادہ پرست تو اپنی دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ جب اس سے بات کی جائے کسی بھی معاملے میں تو اپنی دولت کو پیش کرتا ہے, میرے پاس یہ کچھ ہے, میرے پاس یہ کچھ ہے. حتیٰ کہ فرعون بھی یہی بات کہتا تھا, فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے دربار میں تو اس نے کہا, الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی فلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے, فرعون کی ذہنیت بھی یہ تھی, قارون کی ذہنیت بھی یہ تھی, قدیم زمانے کے فرعون بھی یہی سوچتے تھے, جدید دور کے فرعون بھی یہی سوچتے ہیں, بڑے بڑے فرعون بھی اور چھوٹے چھوٹے فرعون بھی, سوچ ایک ہوتی ہے, تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں, اپنی اپنی حدود تو مختلف ہوتی ہیں. کسی کا گھوڑا دور تک دوڑ سکتا ہے, کسی کا گھوڑا قریب تک ہی جا کر تھک جاتا ہے, لیکن ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے. تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا, دیکھو ذرا اس کو, کہتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں, میرے دربار میں چلا آیا ہے, ذرا خیال تو کرو, موازنہ تو کرو, یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ مصر میں بہنے والے دریا میری ملکیت ہیں, میرے حکم سے دریا چلتے ہیں, مصر کے خزانے میرے ہیں, مصر پہ میرا سکہ چلتا ہے, مصر پہ میرا قانون رواں دواں ہے, میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے, میرے دربار میں قالین بچھے ہوئے ہیں, میرے دربار کے باہر دربان کھڑے ہیں, میرے پاس شان و شوکت جاہ و حشمت ہے, اور یہ جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ تو کوئی فوج اور کوئی درباری بھی نہیں ہے, یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ یہی بات, یہی چیز ہر دور میں کہی جاتی ہے. ہم اس کو فرعون سے منسوب کر کے اور خاموش ہو جاتے ہیں, حالانکہ فرعون تو ایک کردار کا نام ہے, وہ فرد بھی تھا, مصر کے حکمران فرعون تھے, لیکن فرعون کو اور قارون کو آپ کردار سمجھیے, چلتے پھرتے کردار تاریخ میں ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کی قوم نے کہا کہ یہ اترانے کا معاملہ چھوڑ دے, ان اللہ لا يحب الفارحین, اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا کہا اس نے؟ جب قوم اس کے پاس گئی تو اس نے یہ بات سن کر اپنے کاندھے جھٹکے اور کہنے لگا, تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ دولت میں نے کیسے حاصل کی ہے؟ اس کی قوم کے لوگوں نے سمجھایا, حق نصیر ادا کیا, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, وَابْتَغِ, تلاش کر, ڈھونڈ, حاصل کرنے کی کوشش کر, ابتغاء, تلاش کرنا, اور یہ امر کا صیغہ ہے, ابتغی, ابتغی, یہ گر گئی ہے گرامر کے قاعدے سے, ابتغی تھا, ابتغی رہ گیا, ابتغی, تلاش کر, فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, فیما آتاک, جس جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اللہ نے, اس سے تلاش کر آخرت کا گھر, آخرت کا گھر اپنا بنانے کی فکر کر, یہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر, اس کا حق ادا کر, ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور نہ فراموش کر دے اپنا حصہ دنیا کی زندگی میں بھی, دنیا کی زندگی میں بھی اس مال و دولت سے اپنے لیے جو جائز ضروریاتیں پوری کر, وہ منع نہیں ہے, لیکن آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر. واحسن کما احسن اللہ الیک, اور تو بھی نیکی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا, تو بھی اس احسان کا بدلہ اتار. ولا تبغ الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد مت مچا, فساد کا راستہ مت ڈھونڈ, فساد پھیلانے کی کوشش مت کر, ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فساد پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اب یہ تو اس کی قوم کی طرف سے اس کے سامنے ایک بہت اچھا نصیحت کا کلمہ تھا، حق کی نصیحت، حق کی خیرخواہی ادا کیا، لیکن اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ ولا علم عندی، یعنی لگا مجھے جو کچھ بھی دیا گیا ہے، اوتیتہ جو دیا گیا مجھے، اوتیتہ جو دیا گیا مجھے، ولا علم عندی یہ تو میرے علم، میرے ہنر، میری قابلیت، میری محنت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے، بڑا میں صاحب علم ہوں، بڑا ذہین آدمی ہوں، بڑا پلانر اور بڑا سکیمر ہوں، اپنی سکیم اور پلاننگ اس لیے بناتا ہوں کہ میں دولت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں. اللہ کا اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے؟ آج دیکھ لیجئے آپ اپنے گرد و نواح میں کہ مال اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے مادہ پرستوں کو بھی، اور ضروریات مہیا کرتا ہے اپنے نیک اور مخلص بندوں کو بھی، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال تو میرا مال ہے، اور آن حضور نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ مادہ پرست آدمی ساری زندگی ہی پکارتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، بڑا حساس ہوتا ہے اپنے مال کے بارے میں، اور اس کے مال میں اس کا کیا ہے؟ جو کچھ اس نے کھا لیا، جو کچھ اس نے پہن لیا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس نے کچھ خرچ کر لیا اللہ کے راستے میں، اس کے علاوہ باقی تو سب یہی چھوڑ کر چلا جائے گا، کچھ بھی اس کا نہیں ہے. اس کا مال جس کو وہ سمجھتا ہے میرا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے. یہ بھی کہنے لگا کہ یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے منصوبہ بندی کی ہے، اور اس میں اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم بھی اگر سمجھا جائے کہ علم اور ذہانت اس سے میں نے مال کمایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچے رک جائے کہ یہ دماغ جو اپنا کام کر رہا ہے کس کے حکم سے کر رہا ہے، کس نے عطا کیا ہے، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں کس کے حکم سے دیکھ رہی ہیں، ان میں نور کس نے پیدا کیا ہے، یہ کان جو سن رہے ہیں کس کے حکم سے سن رہے ہیں، اور یہ ہاتھ جو پکڑنے کی ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ پاؤں جو چلنے کی ہمت اور قوت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اور یہ خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ کس کے حکم سے ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھ بالکل دیکھتے دیکھتے مفلوج ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کچھ پکڑ نہیں سکتے، خود اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتے، پاؤں چلتے چلتے مفلوج ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ کوئی منزل طے نہیں کر سکتے، دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں. اور یہ دل و دماغ اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ چلتا چلتا دل رک گیا، اور وہ شخص جو اپنے علم کی بڑی تعریف کرتا تھا، جو اپنی دولت پر بڑا اتراتا تھا، وہ تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اور آج اسے مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہے. یہ دماغ کبھی کام کرنا چھوڑ دے، اچھا بھلا ایک انسان کیا کیا حرکتیں کرتا ہے معاشرے کے اندر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے جو کچھ بھی آپ حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے. اس نے کہا نہیں، میرے اس مال میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا؟ اس نے علم کا تذکرہ کیا اور علم کا حوالہ دیا کہ میرے پاس علم ہے، تو فرمایا کہ کیا اس عقل کے اندھے کو یہ علم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرون کئی نسلوں کو، کئی قوموں کو. کرم کی جمع ہے قرون، اور قرون کا معنی ہے قومیں. قرون کرم زمانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. من ہوا اشد منہ قوة، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، طاقت میں اس سے زیادہ شدید تھے، اشد اس سے زیادہ طاقتور، واکثر جمع اس سے زیادہ تعداد والے، ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرمین پر جب پکڑ آتی ہے تو ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہیں پکڑ لیا جائے یا تمہیں چھوڑ دیا جائے، لا یسأل، نہیں پوچھا جاتا ان سے، پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ جناب حضور سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کو پکڑ لیا جائے، نہیں. اور وہ پکڑنے پر جب آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ کے بجلی کے میٹر پکڑنے والے فوجی اور دوسرے لوگ جاتے ہیں، اور آگے بڑے بڑے گھروں کے اندر پالتو کتے جو ہیں وہ ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور وہ نہیں اندر جانے دیتے، اور اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں کہ کسی کارون کی خبر، کسی کا نام نہیں لیتا، کارون بہت ہیں یہاں پر، اس مظلوم قوم کے اندر ایک قارون نہیں کئی قارون ہیں، چھوٹے بڑے کئی قارون ہیں، اور ان قارونوں کے ہاں جب میٹر ریڈر جاتے ہیں تو وہاں تو کتے روک دیتے ہیں، اگر کتے نہیں روکتے تو منصب اور عہدہ روک دیتا ہے کہ صاحب اقتدار ہیں، اور ہم کو روک دیا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، ہاں جاؤ چلے جاؤ. یہاں نہ کسی کا کوئی کتا روک سکتا ہے، نہ کسی کا کوئی منصب اور عہدہ روک سکتا ہے، نہ یہاں پوچھا جاتا ہے کہ حضور آ جائیں ہم، وہ تو فیصلہ ہو جاتا ہے. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، ان سے اجازت نامہ حاصل نہیں کیا جاتا کہ جناب ہم آ جائیں، وہ تو پکڑ لیے جاتے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، بس وہ نکلا اپنی قوم کے درمیان اپنی شان و شوکت کے ساتھ. زینت، زینت زیباش خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں، اور شان و شوکت جاہو حشمت کو بھی کہتے ہیں. اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، آگے اور پیچھے ہٹو بچو کی صدائیں، اور اس کے ساتھ اس کا پورا لشکر، اور اس کی دولت کا پورا خمار، اور اس کی پوری نمائش، نکلا اپنی قوم کے درمیان. اور قارون جو ہوتا ہے اپنے دور کا قارون، وہ اپنی دولت کو اور اپنی حشمت کو اور اپنی جاہ و جلال کو خوب نمائش کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اسی سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں. مائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہاں یہ سرکار کی سواری گزری ہے، اور باپ وہاں اپنے بیٹوں کو کہیں کہ ہاں یہ خوش قسمت انسان ہے جو ابھی یہاں سے گزرا ہے، اور لوگ ان کو حسرت سے دیکھتے رہیں. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اب دیکھیں یہاں بھی جب وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ، پورے جوبن کے ساتھ گزرا راستے سے، تو جن لوگوں کی نظریں دنیا پر ہیں، يريدون الحياة الدنيا، جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے ہیں، ارادہ یرید، جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کو، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا، حسرت ہے، اے کاش ہمیں بھی مل گیا ہوتا کچھ حصہ جو قارون کو ملا ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کی طرح ہمیں بھی کچھ دولت مل جاتی، قارون کی طرح ہم بھی خوش قسمت ہوتے. انہ لذو حظ عظیم، حظ حصہ نصیب، بہت بڑے حصے والا ہے، بہت بڑے نصیبے والا ہے. جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا محظوظ ہوا، فلاں بات سے میں بڑا محظوظ ہوا، محظوظ بھی اسی حظ سے ہے، حظ سے اس میں مفعول ہے، یعنی مجھے بڑا لطف آیا، میں نے بڑا لطف اٹھایا، اور حظ کا معنی نصیب، حصہ. انہ لذو حظ عظیم، وہ ہے بڑے نصیب والا. دنیا داروں نے اسے دیکھا تو یہی کہا، دنیا دار آج بھی یہی کہتے ہیں. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا، دیکھیے قارون نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر دولت کما رہا ہوں، لیکن صاحبو جان لو کہ اللہ کی نظروں میں علم کیا ہے، العلم کیا ہے. وقال الذين اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جنہیں عطا کیا گیا تھا العلم، حقیقی علم جن کو دیا گیا تھا، اور علم کا تعلق ڈگریوں سے نہیں ہے، علم کا تعلق ڈگریوں سے نہیں ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے ہوئے بھی بہت سارے جہال جاہلین کو ہم نے دیکھا ہے اپنے گلی بازاروں میں، اپنے سوسائٹی، اپنے معاشرے میں، انسانیت کے درمیان پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیے ہوئے جاہل، اور ہم نے دیکھا ہے چٹے ان پڑھ لوگ، اللہ تعالی کی طرف سے ان کو بھی العلم عطا ہوتا ہے. العلم کیا ہے؟ علم کا معنی علم کا معنی تو جان لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، علم کا معنی تو جان لینا، کسی چیز کو معلوم کر لینا، معلوم کر لینا، یہ علم ہے. علم کا معنی ڈگریاں نہیں ہے، ہم نے علم ڈگریوں کے ساتھ وابستہ کر دیا. بہت سارے بڑی بڑی ڈگریوں والے جاہل ہیں، اور بہت سارے بغیر ڈگریوں کے العلم رکھتے ہیں. علم جو جان گیا، کس چیز کو جان گیا؟ اپنے آپ کو جان گیا. آسمان کی بلندیوں تک پرواز کرتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا. آسمان کی بلندیوں میں پھرتے ہیں، چاند پر کمندے ڈالتے ہیں، اپنا پتہ نہیں. اس چاند کو پیدا کرنے والے کا اور خود اس وجود کو پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں، ہم انہیں عالم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس علم ہے. علم اس کے پاس ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں یہاں پر، مجھے کہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے کیا زیادہ سفر چاہیے؟ جس آدمی نے یہ چیزیں معلوم کر لی تو وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود علم رکھتا ہے، اپنے مالک اور اپنے خالق کو پہچان لیا، اور اس کو پہچاننے کے لیے خود اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچانا، اور جو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان سکا وہ رب کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس موقع پر کہا جن کے پاس العلم تھا، ویلکم، تعجب ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ قارون کو بے کر ریچھ گئے ہو، اسی کو تم نے آئیڈیل بنا لیا ہے اور اسی کے اوپر تم حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ مل رہے ہو، کفی افسوس مل رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ آنکھیں تو کھولو، ہوش میں تو آؤ، ذرا شعور کے ساتھ غور تو کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میل ہے دنیا کی، یہ تو یہی رہ جانا ہے، اس میں سے تو کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر عقل دیا ہے تو جان لو کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ملنا ہے نیک اعمال پر وہ قارون کی دولت سے کہیں بہتر ہے۔ جس نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت سے وہ کام کرتا رہا، تو اس کے لیے بہتر ہے اس کی زندگی قارون کی شان و شوکت سے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، صاحبو یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے، یہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہوتا، یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، جو ثابت قدمی سے چلتے رہتے ہیں کٹھن راہ کے اوپر، جو منزل کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، جن کے قدم ڈگمگا نہیں سکتا کسی قارون کا دبدبا اور شان و شوکت اور کسی فرعون کا جبر اور اس کی قہرمانیت، وہ اپنے راستے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ چلتے رہتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ملتا مگر ان لوگوں کو جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے پھر کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچ دیا، قارون کا پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے، قارون کی شخصیت اللہ نے کھول کر بیان کر دی، اور اس کے نشیب و فراز زندگی کے سارے سامنے آ گئے، اس کے محلات کا ذکر، اس کی دولت کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اس کی شان و شوکت، اور لوگوں کا اس کے بارے میں یہ خیال کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے کیا ہے، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے دھنسا دیا، خسفا دھنسا دینا، فخسفنا ہم نے دھنسا دیا، بھی اس کو، وبداره اور اس کے محلات کو، الارض زمین کے اندر، زمین کے اندر اس کو بھی دھنسا دیا اور اس کے محلات کو بھی دھنسا دیا، زمین نگل گئی اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے نگل گئی، اور کئی منزلہ محلات اور بڑی شان و شوکت سے بنائے گئے محلات، اور ان کے اوپر قلعے اور ان کے اوپر مینار اور ان کے اوپر سونے کا کیا ہوا کام اور چاندی کی پلیٹیں اور سارا شان و شوکت اور مرمر کی سلیں، اور وہ چمک اور دمک زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا، پہلی منزل پھر اس کے بعد دوسری منزل، حتیٰ کہ آخری اس کا اوپر کا جو چوٹی کا قلعہ تھا وہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے زمین نگل گئی۔ یہ زمین نگل جاتی ہے بڑے بڑے قارونوں کو، یہ زمین نگل جاتی ہے اللہ کے باغیوں کو، اور اس زمین کے نگل جانے کے یہ واقعات لوگ بھول جاتے ہیں۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، جب زمین کو حکم دیا گیا کہ اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو نگل جا، زمین نگل گئی، کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکا، کوئی گروہ نہ تھا، کیا جماعت، گروہ، حمایتی، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتے، فما کان لہ، نہیں تھا کوئی بھی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی حمایتیوں کا جتھا جو اس کی مدد کرتے اللہ کے مقابلے پر، من دون اللہ، یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا، نہ اس میں سے نکل سکا، نہ کچھ بچا، نہ کسی کو دے سکا، نہ کوئی اس میں سے لے سکا، سب زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا، سب زمین نے نگل لیا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ خود کسی کی مدد حاصل کر سکا، نہ کوئی مدد کو آیا، نہ وہ کسی کی مدد حاصل کر سکا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اب وہ لوگ جو کل اس کو خوش قسمت کہہ رہے تھے، جن کے نزدیک آئیڈیل وہ تھا، جن کے نزدیک سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ تھا، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ انہوں نے سو اس حال میں کی کل جو تمنا کر رہے تھے اس جیسا بن جانے کی، تمنو وہ تمنا کر رہے تھے مکانہ کہ اس جیسا مقام و مرتبہ ان کو مل جائے، مکان کا معنی یہاں مقام و مرتبہ ہے، اس جیسا مرتبہ ان کو مل جائے۔
visit tasqueer.org